كثير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پر دیجیے.
اللهم صل على محمد.
سورہ مبارکہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں تم انہیں مردہ خیال مت کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اس طرح کی ایک اور آیت سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ کی 154ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو، وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کی حیات کا تم کو شعور نہیں، وہ جس قسم کی حیات رکھتے ہیں اس حیات کا تم شعور نہیں رکھتے. ایک آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم اپنے ذہن سے بھی یہ گمان نہ کرنا، تم اپنے ذہن سے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں. ایک دوسری آیت میں یہ کہا جا رہا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ تم اپنی زبان سے بھی نہ کہنا کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ ہیں. یعنی ذہن پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، زبان پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. نہ زبان سے کہو کہ شہید مردہ ہیں اور نہ ذہن سے یہ خیال کرو کہ شہید مردہ ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کی حیات کا تم شعور نہیں رکھتے، ان کی حیات کا تم شعور نہیں رکھتے. گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ انسان اپنی ولادت کی خود تیاری نہیں کر سکتا، یعنی انسان خواہ نہ خواہ اس کو اس دنیا میں آنا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، یعنی اس کی مرضی پر چھوڑا نہیں گیا کہ تو جب چاہے جب پیدا ہو جا، بلکہ خدا کی جب مرضی ہوگی انسان کو متولد ہونا ہوگا. اسی طرح موت کا بھی اختیار انسان کو نہیں دیا گیا کہ انسان اپنی، البتہ موت کا اختیار کسی حد تک دیا گیا لیکن اجمالی طور پر موت کا بھی اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ خودکشی کر لے یا پھر آگاہانہ طور پر خدا کی راہ میں موت کا انتخاب کرے، آگاہانہ طور پر یعنی پوری آگہی کے ساتھ. لیکن جہاں تک ولادت کا تعلق ہے، ولادت کا انسان کو اختیار نہیں دیا گیا، جب خدا چاہے گا اس کو دنیا میں آنا ہے. ولادت کی تیاری خود انسان نہیں کرتا بلکہ اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس کی ولادت کی تیاری کرتے ہیں، اس کے دنیا میں آنے کے وہ منتظر ہوتے ہیں. وہ خود چاہتے ہوئے بھی اپنی ولادت کا انتظار نہیں کر سکتا کیونکہ شعور نہیں رکھتا اس منزل میں. ہاں، البتہ ولادت کی تیاری انسان نہیں کر سکتا لیکن اپنی موت کی تیاری انسان کر سکتا، انسان اگر چاہے تو اپنی موت کے لیے خود کو آمادہ کر سکتا ہے. موت کی تیاری خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کس قسم کی موت مرنا ہے، کس طرح کی موت اس کو انتخاب کرنا ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے. ولادت کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں، موت کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کس قسم کی موت وہ مرنا چاہتا ہے، خودکشی کر لے کہ جو حرام موت ہے، یا پھر وہ موت انتخاب کرے جو خدا کو پسند ہے. اور وہ ہے جو آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ قتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتل ہونا, اللہ کی راہ میں مارا جانا. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پہلا عمل یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی انسان کی ناف کو ماں کے رحم سے کاٹ دیا جاتا ہے, ماں کے رحم سے انسان کی ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے. اگر وہ نہ کاٹا جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی, بچے کی موت واقع ہو سکتی. تو پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے, یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے, انتقال. ہم لوگوں کے ذہنوں میں جب بھی موت کا خیال آتا, عمومی طور پر یہ ہمارا رجحان ہے کہ موت کے خیال سے ہم آزردہ ہو جاتے, رنجیدہ ہو جاتے, ہمارے چہروں کے رنگ فخ ہو جاتے جب بھی موت کا ذکر آتا. لیکن اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے, موت ختم ہو جانے کا, مٹ جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ موت بقا کا نام ہے, تو کبھی بھی انسان موت سے خائف نہیں ہوگا, کبھی بھی موت سے ڈرے گا نہیں, کبھی بھی انسان موت سے ڈرے گا نہیں. تو لہٰذا انسان پہلے یہ تصور کرے, انسان پہلے اپنے آپ کو یہ باور کروائے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے, مٹ جانے کا, ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ موت بقا کا نام ہے, انتقال کا نام ہے. ہم آج جو اس مرحلے پر آ پہنچے ہیں, عمر کے چاہے جس حصے میں ہوں, بغیر انتقال کے یہ ممکن نہیں ہوا. ہم نے بچپن کو مار کر جوانی میں قدم رکھا, یعنی بچپن سے ہمارا انتقال ہوا جوانی کی طرف. ہم جوانی کو مار کر بڑھاپے میں قدم رکھیں گے تو جوانی سے ہمارا انتقال ہوگا بڑھاپے کی طرف, اور پھر بڑھاپے کو مار کر ہم پھر ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوں گے. یعنی انسان فنا نہیں ہے, انسان کو فنا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, انسان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, انسان بقا کے لیے ہے. انسان ایک مرتبہ خلق کر دیا, اللہ نے وجود بخش دیا, تو پھر اب وہ وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, کبھی مٹنے والا نہیں ہے. تو انتقال ہے, یعنی ایک دنیا سے رحم مادر سے پہلے مٹی تھا, کچھ نہیں تھا, خاک سے پیدا کیا گیا, خاک سے خلق ہوا, خلق ہو کے صلب پدر میں پہنچا, باپ کے صلب میں پہنچا, باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا, ماں کے رحم سے دنیا میں منتقل ہوا. تو دنیا میں جب منتقل, ماں کے رحم میں جب تھا تو اس کی غذا کیا تھی؟ ماں کے رحم میں جب تھا تو کیا غذا کھا کر جی رہا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے, ماں کے رحم میں جو انسان کی غذا ہے وہ خون ہے, غلاظت, نجس چیز. ماں کے رحم میں غلاظت سے وہ اپنا پیٹ بھر رہا تھا, اور جب ناف اس کی کاٹ دی گئی اور دنیا میں اس کو منتقل کر دیا گیا, تو اب اس نے اپنی ناف دنیا سے باندھ لی, اس کی ناف کا ایک سرا اس نے دنیا سے باندھ لیا. اب عالم دنیا سے پھر جو اگلی دنیا میں منتقل ہوگا, انتقال کرے گا, تو اس دنیا میں پتا چلے گا کہ اس دنیا میں اس کی غذا یعنی دنیا غلاظت تھی. یعنی جس طرح سے اس ماں کے رحم میں جب موجود تھا تو اس کی غذا غلاظت تھی, لیکن اس کو اس وقت شعور نہیں تھا کہ غلاظت کھا کے جی رہا ہے. اسی طرح سے جب ماں کے رحم سے اس کو کاٹ کر, اس کی ناف کو کاٹ کر دنیا سے جب جوڑ دیا گیا, تو دنیا میں اس کو یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ وہ کیا کھا کے جی رہا ہے, لیکن جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا تو وہاں پہ اس کو یہ شعور پیدا ہوگا کہ دنیا میں کیا غلاظت وہ کھا رہا تھا. یعنی دنیا میں ڈوبا ہوا تھا سر سے پیر تک. تو دنیا میں ڈوب کر انسان کیا کرتا؟ دنیا میں ڈوب کر انسان غلاظت میں پڑا رہتا. تو اس کو شعور, جب تک دنیا میں ہے وہ شعور حاصل ہونے والا نہیں ہے, جب تک کہ انتقال نہ ہو جائے اس کا, اس دنیا سے وہ منتقل ہو کر دوسری دنیا میں نہ چلا جائے, اس وقت تک اس دنیا کی غذا وہ جو کھا رہا تھا اس کا اندازہ, اس کا شعور اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو موت حتمی ہے, اور موت سے وہ لوگ, ان کا ڈرنا جو لوگ مادی مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے, اس کے بعد والی کوئی دنیا نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے انسان کو اسی میں کر لینا ہے, اگر وہ موت سے خائف ہوں, اگر وہ موت سے ڈریں, تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جو اس دنیا کے بعد آخرت کا تصور رکھتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ضرور ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، انتقال ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال، منتقل ہو جانا، ٹرانسفر کروا لینا اپنا. تو وہ لوگ موت سے خائف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو جب یہ پتا ہے کہ ختم ہونا نہیں ہے، مٹنا نہیں ہے، فنا نہیں ہے، باقی رہنا ہے، تو پھر موت کا خوف ان سے چلے جائے گا. تو قرآن کی نظر میں موت اور اہل بیت کے مسلک میں موت، یعنی جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ قرآن نے ان کو یہ تصور دیا کہ تم ہمیشہ باقی رہنے والے ہو، کبھی ختم ہونے والے نہیں. اور پھر اہل بیت کے مسلک نے شہادت کو اس طرح سے پیش کیا کہ اگر تمہاری حیات، انسان کے لیے بقا کب ہے، انسان باقی کب رہ سکتا، انسان باقی اس وقت رہ سکتا جب اس نے اپنی حیات کو ضائع نہ کیا ہو، حیات سے صحیح اس نے استفادہ کیا ہو. حیات کا اگر صحیح استفادہ ہے تو موت کے بعد بقا ہے، اگر حیات سے صحیح استفادہ نہیں ہے تو موت کے بعد بقا نہیں ہے. حیات کس طرح سے انسان اپنی حیات گزار رہا ہے، کس طرح سے اپنی حیات میں وہ جی رہا ہے، حیات سے استفادہ، عمر سے استفادہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے. اگر عمر سے استفادہ کر رہا ہے تو مرنے کے بعد باقی ہے وہ شخص، مرنے کے بعد باقی ہے، مٹنے والا نہیں. لیکن اگر عمر سے یعنی اگر انسان کی پوری عمر خیر پر ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا، انسان کی پوری عمر اگر خیر پر گزار رہا ہے انسان تو پھر موت سے کیا خوف. لیکن اگر انسان کی پوری زندگی شر پر ہے تو موت سے تو ڈرنا ہی ہے، بلکہ جینے سے بھی ڈرنا ہے انسان کو. انسان کی زندگی اگر پوری زندگی کا محور شر قرار پا جائے تو انسان کو موت سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، بلکہ جینے سے بھی ڈرنا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا پورا محور شر بن گیا ہے. لیکن اگر خیر ہو گیا، انسان کی زندگی کا پورا محور خیر پر ہے، اس کی پوری زندگی خیر پر ہے، تو پھر موت سے کیا ڈرنا. کربلا کے واقعات میں متعدد مرتبہ یہ بات ملتی ہے، حضرت قاسم سے جو امام حسین کا مکالمہ ہے، یا پھر حضرت علی اکبر سے جو امام حسین کی گفتگو ہے، اس میں یہی بات ہے کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، بیٹا ہم حق پر ہیں، جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے قاسم؟ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. موت شہد سے زیادہ میٹھی کب ہو سکتی ہے؟ جب زندگی فی سبیل اللہ گزرے، پوری زندگی اللہ کے راستے میں جب گزرے تب جا کر موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو سکتی ہے. اگر زندگی اللہ کے راستے میں نہ گزرے تو پھر موت کا مزہ شاید دنیا کی سب سے کڑوی چیز سے زیادہ کڑوا ہو جائے. لیکن اگر زندگی اللہ کے راستے میں گزرے، زندگی رسول کے راستے میں گزرے، زندگی اہل بیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں گزرے، تو یعنی حضرت قاسم کربلا میں جو ماحول پیدا ہو گیا تھا، وہ ماحول کو پیش نظر رکھ کے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی اگر کربلا سے ہٹ کر بھی ان سے یہ سوال کیا جاتا تو ان کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ یہی جواب دیتے کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور موت شہد سے زیادہ میٹھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب زندگی آپ نے اس طرح سے گزاری ہو. جب زندگی آپ نے اللہ کی راہ میں گزاری ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو سکتی ہے. تو انتقال، خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشبیہ دی ہے کہ فرزند ابی طالب موت سے اسی طرح مانوس ہے جس طرح ایک شیرخوار بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے. تشبیہ غور طلب ہے، تشبیہ یوں ہی نہیں دی گئی ہے. شیرخوار بچہ چونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ماں کی چھاتی سے مانوس نہ رہوں تو اس میں میری فنا ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، باقی نہیں رہوں گا. یعنی شیر مادر بچے کے لیے حیات بخش ہے، ماں کا دودھ بچے کے لیے حیات بخش ہے. بچہ یہ سمجھ، یعنی اتنی سمجھ تو اللہ نے فطرت میں ڈال دی ہے بچے کے، کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے چمٹ جاتا، ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ، اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ماں کے چھاتی سے جدا ہونا اس کے لیے فنا کا سبب بن جائے گا، ماں کی چھاتی سے دور ہو جانا اس کے لیے فنا قرار پائے گا. لہٰذا وہ ماں کی چھاتی سے، یعنی حیات بخش سمجھ رہا ہے ماں کی چھاتی کو. حضرت بھی یہی تشبیہ دے رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے نزدیک، علی ابن ابی طالب موت سے اسی طرح مانوس ہے جس طرح سے ایک شیرخوار اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہے، کیونکہ ماں کی چھاتی اس کے لیے حیات بخش ہے اور ماں کی چھاتی سے دوری اس کے لیے فنا کا سبب ہے، فنا کا سبب ہے. یعنی اگر انسان پر برکت زندگی گزارے تو پھر انسان کی موت کے بعد وہ باقی رہے گا. انسان اگر اللہ کا ایک نام الباقی ہے, اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام الباقی ہے, اگر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے, اور ہر انسان میں یہ چیز موجود ہے, کوئی انسان اس سے استثنا نہیں ہے, انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا, کبھی ختم ہونا نہیں چاہتا, کبھی فنا نہیں چاہتا انسان, کبھی مٹنا نہیں چاہتا انسان, اسی وجہ سے موت سے گھبراتا. تو اگر انسان کو ہمیشہ باقی رہنا ہے تو وہ اللہ کے اسم مبارک الباقی سے متوسل ہو جائے, یعنی ایسے کام وہ اپنی زندگی میں کرے کہ اس کے کام اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے, اس کے کام اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. اور یہ خواہش ہر آدمی میں ہمیشہ باقی رہنے کی خواہش, پھر ایسا کام کرے انسان اپنی حیات میں کہ وہ ہمیشہ باقی رہے, ہمیشہ اس کا نام باقی رہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس کی حیات پربرکت ہو, یعنی ایسی زندگی گزارے انسان, ایسی زندگی گزارے. کہا گیا کہ تم اس طرح سے زندگی گزارو کہ تم جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں, اور اگر تم دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ تم کو یاد کر کے روئیں. تم اس طرح سے لوگوں میں زندگی گزارو, یعنی پر برکت زندگی گزارو, ایسی حیات گزارو, ایسی زندگی گزارو کہ تم مر بھی جاؤ تو لوگ تم کو یاد رکھیں, حیات پر برکت. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول پر ایمان رکھتا ہے, اور اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے, وہ کبھی بھی موت سے ڈرتا نہیں. جس کے دل میں محبت اہل بیت آ جائے, دنیا کی محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی. ایک ظرف میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی, اللہ کے رسول کی محبت آ گئی, آل رسول کی محبت آ گئی, اب اس دل میں دنیا کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. تو جس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, پھر اس دل کو موت کا خوف نہیں ہے, پھر اس دل کے لیے موت کا خوف نہیں ہے جس دل میں اللہ کی محبت, رسول و آل رسول کی محبت آ جائے. کیونکہ انسان اپنا انسان نے اپنی ناف کو دنیا سے جوڑ لیے. اگر وہ ناف کو خود ہی کاٹ لے دنیا میں, تو پھر اس کو مرگ اختیاری حاصل ہو جائے گی, یعنی اپنی اختیار سے وہ موت اختیار کرے گا, یعنی اپنی خود اختیار سے. یعنی ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کہیں آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کو فلاں جگہ چلنا ہے, آپ مجھے لے جائیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں خود چل کر وہاں پہنچ جاؤں, بالفرض مجلس میں مجھے آنا ہے, آپ مجھے لینے کے لیے آئیں, آ کر مجھے لے آئیں یہاں پر, ایک مرتبہ میں خود چل کر یہاں پہنچ جاؤں. تو اب ہم کو انتخاب کرنا ہے کہ اسرائیل جو موت کا فرشتہ آئے, موت کا فرشتہ ہے وہ آئے اور ہم کو کھینچ کر لے جائے, یا پھر ہم خود اپنے پیروں پر چل کر اس کے ساتھ چلے جائیں. کس طرح ہم مرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہ ہم نے دنیا سے اپنے, دنیا کی خواہشات, ہوا و ہوس, آرزوؤں سے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے باندھ لیا ہے کہ اب وہ رسی کو اسرائیل آئے اور آ کے کاٹے سختی کے ساتھ, تو پھر ہم اس سے جدا ہوں. اسی لیے جو موت کی تکلیف بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے جوڑ لیا ہے, ہم نے اپنی ایک گٹھی دنیا سے کس کے باندھ لی ہے. اب جب وہ گٹھی اسرائیل کھولنے جاتا ہے تو کھل نہیں پاتی, لہذا کاٹنا پڑتا اس کو, جب کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ موت کی تکلیف ایسے ہی ہے جس طرح سے ایک کانٹے دار درخت پر ایک ململ کے کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے, تو ململ کے کپڑے کا حال جو ہوتا ہے, انسان کی روح کا حال وہی ہوتا. سکرات موت انسان کو ساری چیزیں بھلا دیتا, موت کا خوف, موت جانکنی کا عالم, نزا کی کیفیت, احتضار, انسان کو سب کچھ بھلا دیتا. اسی لیے کیا کہا گیا, مردے کے کھاندوں پہ, شانوں پہ ہاتھ رکھ کے تلخین پڑھ کے ہلاؤ اس کو, من ربوک, کون ہے تیرا رب, جواب دو اللہ ربی, من نبیوک, کون ہے تیرا نبی, محمد الرسول اللہ نبی, من امامو, کون ہے تیرا امام. یعنی کیوں یہ یاد دلایا جا رہا ہے, کیونکہ سکرات موت نے اس کو یہ بات بھلا دی ہے. سکرات موت, انسان پناہ چاہے اس وقت سے کہ جو ہے انسان سکرات موت میں ہو اور سب کچھ بھول جائے. ایسا ہوا ہے کئیوں کے, ہم شاہد ہیں کہ جو موت کے عالم میں سب کچھ بھول گئے, سب موت کے خوف نے ان کو سب کچھ بھلا دیا, یا سکرات نے ان کو سب کچھ بھلا دیا. وہ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے یہ یاد نہیں رکھا, دنیا میں انہوں نے اللہ و ربی کو یاد نہیں رکھا، دنیا میں انہوں نے محمد الرسول اللہ کو یاد نہیں رکھا، دنیا میں انہوں نے علی و ولی اللہ کو یاد نہیں رکھا، تو اب موت کے وقت ان کی زبان سے یہ نکلے، یہ مشکل کام. جو دنیا میں یاد رکھتے ہیں تو موت کے وقت بھی ان کو یاد رکھنے میں کوئی مشکل نہیں، جو دنیا میں بھول گئے موت کے وقت ان کی زبان سے یہ کلمے نکلے یا ایمان وہ ظاہر کریں، ایک مشکل کام ہے. اسی لیے تلخین کے لیے کہا گیا. بہت سے علماء اپنی زندگی میں اپنی تلخین پڑھ لیتے، جیسا بستر مرگ پہ آئے تلخین پڑھنا شروع کر لیتے، اپنی خود اپنے آپ کو تلخین کرنا شروع کر دے. اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا رسول ہے، علی تیرا ولی ہے، علی کے بعد پھر ائمہ تیرے امام ہیں. المختصر یہ کہ موت انسان کے لیے ایک سخت اور دشوار چیز ہے. تو اب انسان کے سامنے انتخاب کی دو راستے ہیں، کہ وہ یا تو اس طرح کی موت اختیار کرے کہ عزرائیل آئے دنیا سے اس کا رشتہ توڑے کاٹے وہ سختی کے ساتھ، پھر وہ عزرائیل کے ساتھ، عزرائیل اس کو کھینچ کر لے کے جائے، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہاں سے بندھا ہوا ہے وہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود چل کر چلا وہاں پہنچ جائے، موت کو اختیار کر لے. اور وہ دوسرا جو طریقہ ہے کہ انسان خود چل کر موت کو اختیار کرے وہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. ایک طرف یہ کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ خیال مت کرو، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آل محمد کی محبت دنیا کی محبت کو کاٹ دیتی، جب آل محمد کی محبت دنیا کی محبت کو کاٹ دیتی تو پھر یہ شہید کی موت مرتا، یعنی اپنے پیروں سے چل کر موت کو گلے لگاتا. البتہ یہ جو شہادت ہے یعنی قتیل راہ خدا اور شہید مودت آل محمد، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ کہ یہ آپ یعنی جو شخص اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گزر جائے وہ شہید کی موت ہے، یہ اعزازی ڈگری ہے آپ کے لیے، یعنی آپ نے کوئی ایک اہم کام کیا تو آپ کو اعزازی ڈگری دی گئی. جس طرح سے آپ لوگ محبت میں حجت الاسلام لکھ دیتے ہم جیسے لوگوں کو بھی، جبکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہ ہم حجت الاسلام ہیں اور ہم کو بھی معلوم ہے کہ نہ ہم حجت الاسلام ہیں. اعزازی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کسی کو حجت الاسلام، مجتہد الاسر، اعزازی طور پر کہ بھائی عزت افزائی، کہ بھائی پڑھ کے آئے لہٰذا حجت الاسلام لکھ دو ان کو، اعزازی ہے. حجت الاسلام لکھ دینے سے حجت الاسلام کوئی نہیں ہو جاتا، آیت اللہ کسی کو لکھ دینے سے آیت اللہ کوئی نہیں ہو جاتا، مجتہد الاسر کسی کو لکھنے سے مجتہد الاسر کوئی نہیں، اعزازی ڈگری ہے. اسی طرح سے یہ بھی جو کہا جا رہا ہے من ماتا علی حب آل محمد، یہ اعزاز ہے، عزت افزائی ہے، ہماری عزت افزائی ہے. لیکن جو محبت آل محمد میں مر جائے اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے. کیا بات. لیکن قتیل راہ خدا کو نہ غسل ہے نہ کفن ہے، نہ غسل دینا ہے اس کو نہ کفن دینا ہے. تو دونوں کے مدارج میں فرق ہے تھوڑا سا. یہ اعزازی ہے، اعزازی کیونکہ آپ نے زحمت کی، تشویق، آپ کو تشویق دلانا ہے، آپ کو انسپائر کرنا ہے کہ آپ کے اندر محبت محمد والے محمد تھی جس کی وجہ سے آپ دنیا سے کٹے رہے، لہٰذا آپ کو شہید کی ڈگری دی جا رہی ہے، شہید کا اعزاز آپ کو دیا جا رہا ہے، یعنی آپ کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا جس طرح سے ایک شہید کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. لیکن قتیل راہ خدا کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن ہے، اس کو یوں ہی دفنا دینا ہے بغیر غسل و کفن کے، وہی حالت میں وہ محشور ہوگا خدا کی بارگاہ میں. تو اگر انسان اپنی زندگی میں مجاہد فی سبیل اللہ بن کر زندگی گزارے کامیاب، اور پھر اگر ایسے شخص کو موت آ جائے چاہے وہ قتل بھی نہ ہو اللہ کی راہ میں، تب بھی وہ شہید کہلاتا ہے کیونکہ زندگی اس نے مجاہدانہ گزاری، زندگی اس نے نفس سے مبارزے میں گزاری. تو ایسے شخص کی زندگی مجاہد کی زندگی، موت شہید کی موت، موت شہید کی موت. تو اب ہم کو انتخاب کرنا ہے کہ کس قسم کی موت ہم کو مرنا ہے، کیونکہ موت کی تیاری ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسا ولادت کی تیاری ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی لیکن موت کی تیاری ہمارے ہاتھ میں ہے. خوب، اب جب موت کی تیاری ہمارے ہاتھ میں ہے تو خود اب انتخاب کرنا ہے کہ کس قسم کی موت کو آپ انتخاب کریں گے، آپ کو کھینچ کر لے جایا جائے یا خود آپ چل کر چلے جائیں، وہاں پر خود اپنے پیروں سے چل کر چلے جائیں. حادثاتی موت شہید کی موت نہیں ہے، حادثاتی موت کو شہید نہیں کہا جا سکتا. حادثاتی موت، حادثوں میں جن کا انتقال ہو جاتا وہ شہید نہیں ہے. آگہی کے ساتھ، پورے علم و آگہی کے ساتھ کہ اب میں یہ اس راستے پر جا رہا ہوں مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ موت شہید کی موت ہے، وہ موت شہید کی موت ہے. پوری آگہی کے ساتھ قدم بڑھا انسان، پورے علم کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ میں جا رہا ہوں, یہ راستہ قتل پر منتہا ہونے والا ہے, قتل پر جا کے ختم ہونے والا ہے, وہ راستہ وہ شخص شہید ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کے راستے پہ مرنا آسان ہے, اللہ کے راستے پہ جینا مشکل ہے. اللہ کے راستے پر جینے کے لیے کئی راستوں کو چھوڑنا پڑتا, آپ کو کئی راہوں کو چھوڑ دینا پڑتا. اللہ کے راستے پر جینے کے لیے ہوا و ہوس کا راستہ چھوڑ دینا پڑتا, اللہ کے راستے پر جینے کے لیے خواہشات, بیجا خواہشات کا راستہ چھوڑ دینا پڑتا, اللہ کے راستے پر جینے کے لیے بیجا آرزوؤں کا راستہ چھوڑ دینا پڑتا, اللہ کے راستے پر جینے کے لیے گناہوں کا راستہ چھوڑ دینا پڑتا. تو اللہ کے راستے میں جینا اللہ کے راستے میں مرنے سے سخت تر ہے. اللہ کے راستے میں مرنا آسان ہے, ایک گولی لگی, ایک تیر لگی, شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. لیکن اللہ کے راستے پر جینا قدم قدم پر مرنا ہے, قدم قدم پر. اور جو اللہ کے راستے میں جینا سیکھ جائے وہ اللہ کے راستے میں مرنا بھی سیکھ جاتا. جس کو اللہ کے راستے میں جینا آ جائے اس کو اللہ کے راستے میں مرنا بھی آ جاتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اہل بیت کی زندگی سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی موت سے نہیں ڈرے. اور آج بھی یہی بات ہے, آج بھی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ لوگ جو حقیقی ہم جیسے دعوے دار نہیں, ہم تو ہمیشہ ہم تو اندھیرے سے ڈرتے, ہم تو چوہے سے ڈرتے, لیکن اہل بیت کے حقیقی چاہنے والے کبھی موت سے نہیں ڈرے. تاریخ گواہ ہے, آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جو ہمارے علماء نے جو شہادتیں پیش کی, میں اس سے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا, آپ سنی علماء کی وہ سنی علماء جو شہید ہوئے ہیں, ان کو قتل کیا گیا ہو, ان کو اللہ کے راہ میں قتل کیا گیا ہو, ان کی فہرست مرتب کر لیں اور شیعہ علماء کی مرتب کر لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. ادھر 5 ملیں گے تو ادھر 100 ملیں گے. یہ بھی میں مبالغہ کر رہا ہوں اس طرف 5 کی بات, کیونکہ ان کو معلوم ہے, یہ قربانی دینے کا سلیقہ جانتے ہیں, یہ ان کو معلوم ہے کہ آگہی کے ساتھ ہم کو آگاہانہ طور پر اپنی جان کو پیش کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اس وجہ سے کبھی نہ ڈرے. بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے یہ لوگ آئے لیکن ذرہ برابر بھی ان کے اندر خوف طاری نہیں ہوا. شہید صدر کی مثال ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں, صدام جیسا صفاق جس کے ظلم کو آج بھی یاد کر کے لوگ کانپ اٹھتے ہیں, ویسے صفاق کے سامنے جب شہید صدر کو لایا گیا, ذرہ برابر بھی خوف آپ کے اوپر نہیں, ذرہ برابر بھی خوف آپ کے اوپر طاری نہیں ہے. لوگ صدام کے سامنے لوگوں کی پنڈلیاں کانپتی تھی, کمکپی طاری ہو جاتی تھی صفاق اتنا زیادہ. لیکن شہید صدر کے نہ اطمینان میں کمی ہے نہ کوئی قسم کسی قسم کا خوف ان پر طاری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ انتقال کا نام ہے. اور جس شب یعنی دوسرے دن جب ان کو اٹھایا گیا اپنے گھر سے, تو رات میں انہوں نے خواب میں دیکھ کر صبح اٹھ کر اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ رات میں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ماموں شیخ محمد رضا آل یاسین اور میرے بھائی اسماعیل صدر ایک ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے, بیچ کی کرسی خالی ہے اور وہ میرا استقبال کر رہے ہیں کہ آؤ آپ کی کرسی خالی ہے اور میں جا کر اس کرسی پر بیٹھ رہا ہوں. تو شاگرد نے کہا اس خواب سے یہ تعبیر ہے, شاید آپ کو رہائی حاصل ہونے والی ہے. 9 مہینے سے محاصرہ تھا گھر کا, 9 مہینے سے صدام نے پہرا بٹھا دیا تھا گھر پر, نظر بندی کا دور تھا. کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس سے میں یہ تعبیر دے رہا ہوں کہ میری شہادت قریب ہے, مجھے اللہ کے راستے کی حمایت میں, رسول کے راستے کی حمایت میں, آل رسول کے راستے کی حمایت میں قتل کر دیا جائے گا, ذرہ خوف نہیں. وہ ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوتے تھے وہ کہتے تھے ابھی میں چلنے کے لیے تیار ہوں بغداد, کوئی خوف نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ایک قدم پیچھے ہٹنے والی بات نہیں, میں ابھی تیار ہوں, چلو ابھی. یہ کہاں سے پیدا ہوا یہ جذبہ؟ یہ جذبہ انہی میں پیدا ہو سکتا جن کے پاس کربلا موجود ہے, جن کے پاس کربلا کی خونی تاریخ موجود ہے, وہ ہی یہ جذبہ پیش کر سکتے کہ جب کہہ دیا گیا کہ تم لوگ چلے جاؤ, میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی, تم چلے جاؤ, اور جاتے جاتے میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ, تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے, 100 بار بھی ہم کو قتل کر دیا جائے, تب بھی ہم آپ کی حمایت سے اپنا دامن نہیں چھوڑائیں گے. 1000 بار بھی ہم کو قتل کر دیا جائے اور دوبارہ زندہ کر دیا جائے, تب بھی ہم آپ کی حمایت سے باز آنے والے نہیں. آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ یہ بہت سخت بات ہے, آسان بات نہیں ہے. تو انسان انتخاب کرے کہ اس کو کس طرح سے جینا ہے اور کس طرح سے مرنا ہے. کیونکہ اس کی موت اس کی زندگی کے مرہون منت ہے. جس طرح سے جیے گا اسی طرح سے مرے گا, جس طرح سے جیے گا اسی طرح کی موت اس کو آنے والی ہے. تو انسان اگر اہل بیت کے راستے میں, رسول خدا کے راستے میں, اللہ کے راستے میں اگر مرنا چاہتا ہے تو زندگی بھی انہی کے راستے پر گزارے. جب زندگی ان کے راستے پر گزرے گی تو موت بھی انہی کے راستے پر آئے گی. اور پھر وہ جو مشہور بات ہے کہ ہم ہر مرنے والے کے سرانے پہنچتے ہیں, یہ بات غلط نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے کہ ہم ہر مرنے والے کے سرانے پہنچتے ہیں. کیونکہ ہر مرنے والے کے سرانے چار لوگ آتے ہیں. ایک شیاطین, شیطان آتا ہے. شیطان کی پوری یہ کوشش رہتی ہے کہ مومن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, اس وقت بھی بھٹکانے کے لیے آمادہ ہے. اور وہ وقت نازک وقت رہتا, اگر وہ وقت مومن شیطان کے دھوکے سے بچ جائے تو پھر خاتمہ ایمان پر ہے. دوسرے ملائکہ, ملائکہ آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں محتضر کے سرانے, جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے سرانے ملائکہ آتے ہیں. وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ زندگی بھر مدد کرتے رہے. ملائکہ کی مدد کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچے. چھوٹے بچے جو گرتے پڑتے ہیں ان کو چوٹ نہیں لگتی, کیا وجہ ہے؟ ملائکہ ان کی مدد کرتے رہتے, فرشتے ان کی مدد کرتے رہتے, اس وجہ سے ان کو چوٹ نہیں آتی. اگر ملائکہ نہ ہو تو چھوٹے بچے بچپن ہی میں ختم ہو جائیں, کوئی بڑا ہی نہ ہو. تو ملائکہ آتے. اسرائیل جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ آتا ہے. اور چوتھے معصومین, معصومین جو شیطان سے بچانے کے لیے پہنچے ہوئے, شیطان کے حربوں سے بچانے کے لیے مومن کے سرانے پہنچے ہوئے ہیں. یہ چار مخلوقات. انسان جب احتضار کی حالت میں آ جاتا, جب ایسی حالت میں آ جاتا کہ بس اب اس کی روح اس کے بدن سے نکلنا چاہتی ہو, تو ایسی حالت میں چار مخلوقات انسان کے سرانے آ جاتے. تو ایسی حالت اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے تو معصومین بڑھ کر اس کو اپنا ہاتھ تھام, اس کا ہاتھ تھام لیں گے. لیکن انسان کی پوری زندگی شیطان کے راستے پر گزری ہو اور موت کے وقت وہ یہ توقع کرے کہ معصومین بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیں, یہ کیسی بات ہے؟ بلکہ شیطان, زندگی بھر شیطان سے دھوکا کھایا ہو جو شخص, وہ مرنے کے وقت بھی دھوکا کھا سکتا. لیکن جس نے زندگی بھر شیطان کو دھوکا دیا ہو, وہ مرنے کے وقت بھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا, بلکہ شیطان کو دھوکا دے کے با ایمان اس دنیا سے رخصت ہوگا. تو یہ طے کر لینا ہے ہم کو کہ کس طرح کی زندگی ہم گزاریں تاکہ کس طرح کی موت ہم کو آئے, یہ ہم طے کر لیں. اور معصومین نے جو زندگی گزاری اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ پوری زندگی اللہ کی راہ میں صرف ہوئی. تو پھر موت, تو انہوں نے کہا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. موت سے کوئی خوف ہی نہیں, موت کا کوئی خوف ہم کو نہیں, کیونکہ ہم نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ موت کا خوف ہم سے چلا گیا, موت کا خوف ہم سے چلا گیا. ایسی زندگی حضرت صدیقہ طاہرہ کی گزری کہ زندگی بھر بابا کے دین کی حمایت کرتی رہی. جب بھی رسول خدا کو کوئی مشرک اذیت کرتا, آپ گھر تشریف لاتے تو رسول خدا کے زخموں کو صاف کرتی, رسول خدا پر غلاظت پھینکی جاتی, رسول خدا کو, رسول خدا کے جسم مبارک سے غلاظت کو پاک صاف کر کے رسول خدا کو دلاسا دیتی. تبھی تو رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے, اپنے باپ کی بھی ماں ہے. فاطمہ ام ابیہا ہے یعنی اپنے باپ کی بھی ماں ہے. پوری زندگی پھر شوہر کی اطاعت ایسی کہ کبھی اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی, کبھی اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں. اور جب موت کا وقت آیا تو ایک مرتبہ دونوں کا, جب دونوں میں تنہائی ہوئی تو ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ بنت رسول اللہ, ابو الحسن کے گھر میں سوائے زحمتوں کے آپ کو کچھ نہیں ملا, سوائے پریشانیوں کے ابو الحسن کے گھر میں آپ کو کوئی راحت میسر نہیں آئی. آپ کی پوری عمر مبارک, آپ کی پوری زندگی ابو الحسن کے ساتھ مشقتوں میں گزری. تو کہتی ہیں کہ اے ابو الحسن مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا, یعنی میں تمہارا جو حق تھا, تمہاری جو خدمت کرنے کا حق تھا, میں ویسی خدمت تمہاری نہیں کر سکی. لیکن جب موقع یہ آیا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد ولایت کا مسئلہ پیدا ہو گیا, مسلمانوں نے علی کا مسلم حق غصب کر لیا, تو وہاں پر یہ مدافع ولایت بن کر کھڑی رہی اور پھر ایسا دفاع کیا کہ اس دفاع میں اپنی جان تک کی بازی لگا دی. اپنی جان تک کی بازی لگا دی. جب لوگ آئے آگ اور لکڑیاں لے کر سیدہ کے گھر پہ, آ کر انہوں نے کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے, تو سیدہ نے کہا کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں حسنین موجود ہیں. جس گھر میں حسنین موجود ہے اس گھر کو تم آگ لگا دو گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ہاں ہم گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگا دیں گے اگر تم علی کو باہر نہیں نکالو گی. تو سیدہ نے مدافعت کے لیے اپنا ہاتھ باہر کیا تو ہاتھ پر تازیانے برسائے گئے اور سیدہ کو در و دیوار کے درمیان میں پیس دیا گیا. سیدہ کا نالہ بلند ہوا، یا فضت و خزینی، اے فضہ میری مدد کے لیے دوڑو، میرا بیٹا محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ.